अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी। नक्श है सफहाए हस्ती पे सदाकत उनकी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى کے محبوب دانائی غیوب منزه عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں پروگرام مثالی شخصیات کے ساتھ، اور آج ہم جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس پرسنالٹی کو، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے ایسی خصوصیات والی شخصیت ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ غریب تھے۔ جی ہاں، بندہ سلطنت کا فرما روا ہو، بہت بڑا ایریا اس کے انڈر ہو، اور پھر وہ غریب ہو، سبحان اللہ۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جی ہاں، وہ عظیم شخصیت، وہ مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، مسلمانوں کے ایسے قائد کہ جو اگرچہ خلفائے راشدین صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں پہلی صدی کا مجدد کہا گیا۔ ایک حدیث پاک جو ابو داؤد شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے بندے کو بھیجے گا کہ جو دین کی تجدید کرے گا۔ علماء کرام نے ایسی شخصیت کو کہ جو ہر صدی کے آخر میں آئے گی اور دین اسلام کی تجدید کرے گی، اسے مجدد کا لقب دیا ہے۔ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پوری صدی میں جو اسلامی سسٹم میں کچھ ایسی باتیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، مجدد آ کر اس کو صحیح کر دیتا ہے، اور دوبارہ اسلام کی جو اصل شکل ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیتا ہے۔ مجدد کون ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم صرف اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجدد کہلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایک اعتبار سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنتا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدنا عاصم، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کی پوتی تھی۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان بھی آپ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کو جو اتنی شہرت ملی، جو تو آپ کا اتنا نام ہے، اس کا سبب آپ کو ملنے والی حکومت ہے۔ اس حکومت کا دورانیہ کیا تھا، کتنے لمبے عرصے کے لیے آپ نے حکومت کی تھی؟ ناظرین کرام، شاید آپ کو تعجب ہو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 2.5 سال حکومت فرمائی۔ جی ہاں، اونلی 2 اینڈ ہاف ایئر، اس اڑائی سال کی حکومت میں آپ نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ آج بھی آپ کا نام عقیدت کے ساتھ لیتی ہے. آپ کا ذکر تاریخ میں عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان بڑے لیڈرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے جس نے بہت شارٹ ٹائم پیریڈ میں ایک ریولیوشن سسٹم میں آپ لے کر آئے. ناظرین کرام، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی گورنر تھے. آپ کی پیدائش ایک شاہی خاندان میں ہوئی تھی، لیکن آپ کی تربیت کے لیے آپ کے والد محترم نے حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمہ اللہ تعالی کا انتخاب کیا کہ آپ کو تربیت کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور تربیت کا فیضان ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو خوف خدا اور امت کی ذمہ داری کا احساس آپ پر ہما وقت غالب رہتا تھا. وہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین لباس آپ پہنا کرتے تھے، قیمتی لباس ہوتا، ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ اس کو زیب تن نہ فرماتے، سب سے اعلی نسل کا عمدہ گھوڑا یہ آپ کے پاس ہوتا تھا. اتنی زرق برق لباس میں اور اتنی بڑی سوسائٹی میں رہنے والی شخصیت پر جب امت مسلمہ کی ذمہ داری آئی، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو انداز یک دم چینج ہو گیا. وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے، لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے لیے شاہی سواری کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن کمال ہے کیسا چینج آپ کے اندر آ گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میری سواری کے لیے میرا خچر ہی کافی ہے، مجھے تمہاری شاہی سواریوں کی حاجت نہیں. آپ کا نام ایک ایسے بادشاہ کی صورت میں لیا جاتا ہے کہ ہما وقت جس پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ میرے ذمے انسانیت کی خدمت لگا دی گئی ہے، مجھے ان کے جان و مال کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے، اور میں نے کس طرح اس سے عہدہ برآ ہونا ہے، میں نے کس طرح اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ہما وقت اس خیال میں آپ ڈوبے رہتے تھے. ہم آپ سے شیئر کریں گے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور علم کی اشاعت. ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کے اصلاحی کارنامے. ہم آپ کو بتائیں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اپنے ملک میں امن و امان قائم فرمایا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علم کی اشاعت کے حوالے سے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت بہت پھیل چکی تھی. وہ ایریاز جنہیں عجمی کہا جاتا ہے وہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے. اہل عجم کے پاس جو علوم و فنون تھے، جب عرب سے ان کا آپس میں رابطہ ہوا تو ان کے تراجم عربی زبان میں کروانا شروع کر دیے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی علم دوست تھے، علمی شخصیت تھے، صاحب علم تھے، لہذا آپ نے اس علم کو اور پھیلایا. اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو جو آپ کا ایک سنہری کارنامہ کہا جاتا ہے وہ ہے علم حدیث کی اشاعت اور علم حدیث کی تدوین. جی ہاں ناظرین کرام، علم حدیث کی تدوین بھی مسلمانوں کا ایک شاندار کارنامہ ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بے مثال مظاہرہ ہے. آپ اندازہ لگائیے، کہنے والے نے ایک بات کہہ دی، زمانہ گزر گیا، اس کے بعد اس بات کو اس طرح سیو رکھنا کہ یہ بات زید نے بالفرض بیان کی ہے تو زید نے یہ بات کس سے سنی ہے، اگر زید نے یہ بات عمر سے سنی ہے فار ایگزامپل تو عمر کے بارے میں معلومات، اگر عمر نے یہ بات بکر سے سنی ہے تو بکر کے بارے میں معلومات، یہ پوری چین جو چین آف ڈسکرائبرز ہے، جو راویان حدیث کی پوری چین ہے، ان میں سے ہر راوی حدیث کے حالات زندگی مسلمانوں نے جمع کر لیے صرف اس بات کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کلمات کو بیان کیا ہے جو کلمات ہمارے نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلے. مسلمانوں نے کئی علوم اس کے لیے بنا ڈالے، اسماء و رجال کا علم وضع کیا گیا. بہرحال یہ علم حدیث کی اشاعت، اس کی ابتدا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت سے ہوئی. آپ سے پہلے قرآن پاک کی تدوین کی طرف ذہن تھا، پہلے یہ اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک اور حدیث پاک آپس میں مکس ہو جائیں. اس خدشے اور دیگر وجوہات کے پیش نظر ابھی باقاعدہ طور پر علم حدیث کی تدوین کا کام نہیں سر انجام دیا گیا تھا، اگرچہ ایسا ثبوت ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود تھی، لیکن بطور خاص اسپیشلی اس کو ایز اے برانچ آف نالج شروع کرنے کا اعزاز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. آپ نے سیدنا ابن شہاب زہری کو بلایا، جو بہت بڑے محدث گنے جاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ احادیث کریمہ اور احادیث کریمہ سے ریلیٹڈ جو رولز اور پرنسپلز ہیں آپ ان کو جمع کریں، اور باقاعدہ اس طرح علم حدیث کی اشاعت کا کام شروع ہو گیا. اور رہتی دنیا تک جب تک علم حدیث باقی رہے گا، لوگ اس سے استفادہ کریں گے، احادیث طیبہ پڑھیں گے، صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز کریں گے، دیگر معاملات کے بارے میں پڑھیں گے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع کردہ اس کام سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے. ناظرین کرام، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں جو غاصبانہ طریقے سے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے تھے، آپ نے ان کو چھڑایا. اور کس طرح چھڑایا؟ آپ خلیفہ بنے، آپ کی بیعت ہو گئی، آپ نے آتے ہی جو پہلا فرمان جاری کیا وہ یہ جاری کیا کہ بنو امیہ، جو آپ کی اپنی فیملی تھی، جو کہہ لیجئے کہ حکومت کا خاندان تھا، خاندان کے قریبی لوگ تھے آپ کی فیملی کے، چونکہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو مختلف حکومتیں آئیں، ان میں سے ہوا یہ کہ حکمرانوں نے لوگوں کی زمینوں پر غاصبانہ قبضے کر لیے ہوئے تھے. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ جس نے کسی مسلمان کی زمین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو واپس کر دیا جائے. سب سے پہلے آپ نے اپنی فیملی میں اس کا حکم جاری فرمایا، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو زمین میرے پاس ہے، اگرچہ آپ کے پاس جو زمین تھی وہ غاصبانہ نہیں تھی، لیکن آپ نے یوں کہہ لیجئے کہ ایز اے رول ماڈل یا ترغیب کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین بھی واپس کر دی، اور دیگر زمینیں جو تھیں ان کو واپس کرنے کا آرڈر کیا. آپ نے یہ آرڈر کیا، پورے شاہی خاندان میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. لوگ جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا. چنانچہ جب دیکھا گیا کہ آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ اس کو واپس لے کر رہیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بنو امیہ کی ایک قابل احترام خاتون، جو رشتے میں آپ کی پھوپھی لگتی تھیں، ان کو آپ کے پاس بھیجا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں. پھوپھی جان آئیں اور کہا، عمر، آپ جانتے ہو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تم سے جھگڑا کریں گے. آپ نے کہا کہ اگر وہ جھگڑا کریں گے اس کے باوجود بھی میں ان سے پائی پائی وصول کروں گا. جب یہ بات پھوپھی نے سنی پھر سب دوبارہ سمجھایا کہ اس سے تو وہ آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے. آپ نے ایک درہم اور دینار جو اس وقت چلتا تھا اس کو منگوایا, آنکھ یا انگیٹھی منگوائی اور دینار کو اس کے اوپر رکھا. جب وہ سرخ ہو گیا تو وہ نیچے گرا تو آپ نے کہا پھوپھی جان کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے؟ اللہ اکبر, یہ آپ کا خوف خدا تھا. پھر جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو کہا بیٹا میں تو فقط آپ کو اپنے خاندان کے کہنے پر سمجھانے آئی تھی, لیکن تمہارے ارادے بڑے نیک ہیں. غرض یہ کہ آپ نے اپنی ہی فیملی میں سے شاہی خاندان سے سب سے پہلے جو مال لوگوں کا لوٹا گیا تھا, جو زمینوں پر غاصبانہ قبضے کیے گئے تھے, وہ آپ نے واپس کروائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب کام یہ ہو گیا تھا کہ جو مسلمان ابھی اسلام قبول کر لیتے اس کے باوجود بھی ان سے جزیہ لیا جاتا. جزیہ یہ ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے, اسلامک اصطلاح ہے. وہ اصل میں اصطلاح یوز ہوتی ہے نان مسلم کے لیے, جو غیر مسلم ہوتا ہے اور اسلامی سلطنت میں رہتا ہے تو مسلمانوں کا بادشاہ اس سے ٹیکس لیتا ہے. اس کا بدلہ کیا دیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت اس ذمی اس جزیہ دینے والے کے جان اور مال کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے, اس کو تحفظ دیا جاتا ہے. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جو جزیہ غیر مسلموں سے لینا تھا وہ مسلمانوں سے لیا جا رہا تھا, جنہیں نو مسلم کہتے ہیں, جو ابھی ابھی جنہوں نے گویا اسلام قبول کیا ہو ان سے بھی لیا جاتا تھا. یہ انتہائی ظالمانہ فعل تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے خاتمے کا آرڈر جاری فرما دیا کہ اب کسی بھی مسلمان سے جزیہ ہرگز نہیں لیا جائے گا. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے ان سے ٹیکس لینا موقوف کر دیا ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ آمدنی بہت گھٹ گئی ہے اور لوگ بہت مسلمان ہو رہے ہیں. جب وہ یہ سن رہے ہیں کہ مسلمان ہوں گے تو ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا تو لوگ بکثرت مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ جزیہ سے بچنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اگر مال کم ہوتا ہے تو ہونے دو, اگر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیکس وصول کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے, بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ فرمایا. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیگر ٹیکسز لگا دیے گئے تھے, بہت سے ٹیکس اس زمانے میں پہلے حکمرانوں نے لگائے ہوئے تھے لوگوں پر جس سے لوگ بہت تنگ تھے, آپ نے اپنی رایا کو خوشحال کرنے کے لیے آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ جو اس طرح کے ٹیکسز ہیں جو خامخواہ ہی لگا دیے گئے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جا رہا ہے. پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ جب ٹیکس نہیں ہوگا تو حکومت کے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پرواہ نہ کرو, وہ سب ہو جائے گا. کمال برکت دیکھی زمانے نے. سبحان اللہ, کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عالم یہ ہو گیا تھا, صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے افراد ڈھونڈا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کر گھوما کرتے تھے کہ کوئی ہم سے زکوٰۃ وصول کر لے, لیکن زکوٰۃ وصول زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا. سبحان اللہ. آپ نے ناظرین کرام شاید کبھی غور کیا ہو, ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے کثرت. برکت اسے کہتے ہیں کہ اگرچہ مال تھوڑا ہو مگر وہ ضروریات کو کفایت کر جائے. کثرت بعض اوقات کسی چیز کی ہو جاتی ہے لیکن جب وہ برکت سے خالی ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی چیز پوری نہیں پڑتی. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگرچہ بظاہر ٹیکس کم ہو گئے، بہت سے ٹیکسز آپ نے کم کر دیے، لیکن اس کے باوجود ہوا یہ کہ وہ جتنا مال تھا وہ نہ صرف کافی ہو گیا بلکہ لوگ خوشحال بھی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ سے پہلے حالات کچھ اس طرح کے ہو چکے تھے کہ لوگ امیر اور غریب کا فرق رکھتے، ہر جگہ اس کا لحاظ رکھا جاتا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر مسجد میں بھی جانا ہوتا تو وہاں بھی تقسیم کاری کی جاتی، کچھ ایریا کچھ جگہ مخصوص کر دی جاتی، اسپیسیفائی کر دی جاتی کہ یہاں امیر لوگ بیٹھیں گے اور یہاں غریب طبقہ بیٹھے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ گیپ رکھا گیا ہے، کچھ جگہ خالی ہے، لوگ پیچھے آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے صورتحال کیا ہے، آرڈر جاری فرمایا، فرمایا آگے آ جائیے اور اس کو آ کر فل اپ کر لیجئے، ہم سب ایک ہیں، کسی بڑے کو چھوٹے پر اس بارگاہ میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے جو ایک برتری تھی طبقاتی طور پر کہ جو امیر ہیں وہ آگے بیٹھیں گے غریب پیچھے بیٹھیں گے، اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور نہ فقط مسجد میں بلکہ ہر اس امر میں جس میں دونوں کا استحقاق، دونوں کی برابری ایک جیسی تھی، دونوں کے حقوق ایک جیسے تھے، ہر اس معاملے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ختم کر دیا۔ امیر ہے یا غریب ہے، دونوں کے حقوق اسلامی سلطنت میں برابر ہیں، اس بات کو آپ نے نافذ فرمایا۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کے حوالے سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ عید والے دن بھی آپ کی بچیاں آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے دلوائے جائیں، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو نئے کپڑے پہنائے جا سکیں۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچیوں کے لیے یہ تو گوارا کر لیا کہ وہ عید والے دن بھی پرانے کپڑے پہنے، لیکن آپ نے جو بیت المال تھا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، بلکہ بیت المال کو تو آپ نے ایسا ارینج کیا کہ بیت المال تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور بیت المال اصل میں کہہ لیجئے کہ قومی خزانہ ہے کہ جس کے اندر سارا مال جو غنیمت سے ملتا، جو ٹیکسز آتے، جو خراج ملتا مختلف زمینوں سے، یا عشر حاصل ہوتا، جو چیزیں اس طرح کی ہوتی تھیں وہ تمام بیت المال میں جمع کر دی جاتی تھیں، پھر ان کو مسلمانوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے اندر یہ ریفارمز آپ لے کر آئے، مثال کے طور پر بیت المال میں جمع ہونے والا مال، اس کے انکم کے سورسز مختلف تھے، اسی طرح اس کو خرچ کرنے کے بھی آپ نے کچھ ہیڈز بنا دیے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جو مال کسی خاص مد میں آیا ہوتا ہے، کسی مخصوص چیز کے لیے اس کو دیا جاتا ہے، تو اس کو وہیں پر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ سسٹم بنا دیا، ہیڈز مقرر فرما دیے کہ کون سا مال جو ہے وہ کس جگہ پر استعمال کیا جائے گا، تاکہ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جا سکے۔ اور بیت المال کے حوالے سے بڑے کانشیس تھے کہ اس کا ٹوٹلی حساب کتاب آپ کے پاس لایا جاتا، پھر آپ اس کو خود چیک فرماتے۔ ایک مرتبہ یمن سے آپ کے پاس رپورٹ لائی گئی وہاں کے بیت المال کی، آپ نے اس کو جب کراس چیک کیا تو اس میں ایک دینار کا ڈفرنس آ رہا تھا۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، صرف ایک دینار، ایک سکے کا، ایک کوائن کا فرق آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے اس آفیسر کو خط لکھا اور فرمایا کہ میں تم پر شک تو نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو کہ مسلمانوں کے بیت المال سے ایک روپے کا کم ہو جانا بھی یہ جرم ہے، اور اگر یہ تمہاری عدم توجہ کی وجہ سے ہوا ہے تو تم اس کے جواب دے ہو، لہذا تمہیں اس بات پر شرعی قسم کھانا ہوگی کہ تم نے اس مال کو خود استعمال نہیں کیا۔ اس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مال کے حوالے سے سینسٹیف تھے، اتنے حساس طبیعت کے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف بھی اس معاملے میں بہت اس بات کا خیال فرماتے تھے۔ یاد رہے، یا ضمن عرض کرتا چلوں ناظرین کرام، کہ عمومی طور پر جو سرکاری مال ہوتا ہے وہ بعض صورتوں میں اس کی حیثیت مال وقف کسی ہوتی ہے، اور مال وقف کا استعمال بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد کرنا چاہیے، علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اس کے بعد ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، آج کل بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے گورنمنٹ کی جاب کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا فار ایگزامپل، یا وہاں حاضر لگا کر چلے آئیں گے، لیکن یاد رہے کہ اس کی حیثیت بڑی امپورٹنٹ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند سکوں کی خاطر آخرت میں نقصان اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو اس وقت آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا، آپ کے بچوں کے ماموں بھی آپ کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ وصیت کر جائیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو غریب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میرے بچوں، میرے پاس دو آپشن تھے، یا تو میں دنیاوی مال ظلم سے حاصل کرتا اور تمہیں دیتا لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتا، یا پھر تمہیں تنگ دست رکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا، تو میں نے وہ راستہ منتخب کیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تمہیں، تمہاری حفاظت کا انتظام بھی فرمائے گا، بلکہ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے کرم سے اگر اس مال سے بچایا ہے، مجھے اس سے مستغنی کیا ہے، تو میرے بچوں کے لیے بھی انتظام وہی فرمانے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹی عمر میں، کہہ لیجئے 40 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ہوا۔ صرف 2.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے انتقال کے وقت لوگوں نے جس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر اپنے جذبات کا اظہار کیا، آپ کے لیے دعائیں مانگی گئیں، اور آپ کی شخصیت کو یاد کیا گیا، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ایسے زبردست اور ایسے بے مثال خوف خدا رکھنے والے لوگ زمانے کی آنکھ نے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ اگر ہم والد ہیں تو اپنی اولاد پر ہمارا حق ہے، ہم ان کی اچھی تربیت اگر کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے بھلا ہوگا۔ ہم کہیں افسر ہیں، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا حق بروز قیامت کہیں ہمیں پکڑوا نہ دے۔ یاد رکھیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کے ان واقعات سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا بہرحال عارضی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں رہ کر ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات ملتی رہیں ان عظیم شخصیات کے بارے میں، تو آپ دیکھیے ہمارا پروگرام مثالی شخصیات، اور اگر آپ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ کتاب جس کا نام ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات، اس کا مطالعہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔